اتنی دور کا سفر میں نے اس طرح سے طے کیا کہ اپنی ماں کو اپنے پشت پر لے کر آیا کرتے کہ کتنی مخلوقات ہیں اس کی، اس کو اس پروردگار نے کہا کہ کثیر مخلوقات میں انسان کو فضیلت دی اور بہت زیادہ فضیلت دی، تفضیلہ ہے۔ بس یہ انسان ایک ایسے مخلوق ہے عزیزوں کہ جس کو خدا و تعالیٰ صاحب کرامت قرار دے رہا ہے، صاحب حیثیت قرار دے رہا ہے، صاحب عظمت قرار دے رہا ہے۔ یعنی مخلوقات میں مخصوصاً وہ مخلوقات میں جو غذا حاصل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں، غذا کے ذریعے سے جن کا آگے بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، چاہے نباتات کی صورت میں ہو، پودوں کی صورت میں ہو کہ زمین سے پانی اور خاک سے اپنی غذا کو حاصل کر کے نموت حاصل کرتے ہیں، یا حیوانات کی صورت میں ہو یا انسان، خدا بند کرے کہ جو پاکیزہ غذا ہے وہ انسان کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ فقط انسان ہے جو اپنے کھانے سے پہلے اس چیز کی جانب نگاہ کرتا ہے کہ یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، پاک ہے یا نجس۔ چونکہ حیوان کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ تمیز دے سکے کہ یہ جو غذا پڑی ہے یہ حرام ہے یا حلال، جائز ہے ناجائز ہے، حرص کی ہوئی ہے یا میرے مالک نے پیسے تو خریدی ہوئی ہے۔ یہ تمیز فقط انسان میں ہے۔ اگر کوئی انسان اس تمیز کو ہاتھ سے چھوڑ دے گویا اس کی انسانیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کہ اگر حلال و حرام کی تمیز کو جائز و ناجائز کی تمیز کو انسان چھوڑ دے، چونکہ خدا بند عالم فقط انسان کے لیے کہہ رہے ہیں پاکیزہ چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، ان پاکیزہ چیزوں سے انسان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کثیر مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اصل میں یہ انسان کی فضیلت ہے دوسری مخلوقات کی بنیاد پر، اس کی چند وجوہات ہیں۔ آپ اس سے قراتی جو اس وقت ایک مفسر ہے اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، انسان کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا ایک کرامت کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یہ کہ باقی حیوانات، اچھا حیوان اور انسان کا معاملہ مقایسہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پودے سے، درخت سے انسان کی مشابہت نہیں بنتی، اگر مخلوقات میں اس چیز سے انسان کی مشابہت بنتی تو وہ حیوان ہے۔ حیوان بھی چلتا بیٹھتا ہے، انسان بھی چلتا بیٹھتا ہے، حیوان بھی سوتا جاگتا ہے، انسان بھی سوتا جاگتا ہے، حیوان بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی کھاتا پیتا ہے، حیوان کی بھی نسل آگے بڑھتی ہے خاص طریقے سے، انسان کی بھی نسل آگے بڑھتی ہے، حیوان کی بھی اولاد ہوتی ہے، انسان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے جو مخلوقات میں شباہت رکھتی ہے کوئی چیز انسان سے وہ حیوان ہے، چار پائے جس کو کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے جب بھی کبھی مقایسہ کیا جائے گا انسان کا تو معمولاً حیوان سے کیا جائے گا۔ اب شہید آمین براتی کہتے ہیں دوسرے تمام حیوانات چار پاؤں پر چلتے ہیں، سر بھی جھکا ہوا ہے، شکم بھی جھکا ہوا ہے، اس طریقے سے چلتے ہیں۔ یہ فقط انسان ہے جس کو خدا نے کرامت عطا کی کہ دو پاؤں پر چلتا ہے، سر فخر سے بلند کر کے چل سکتا ہے۔ یہ فقط انسان کی کرامت، انسان اس طرح کا کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ انسان اس کا سر سوائے اس کے کسی کے سامنے نہ جھکے، اس کی پیشانی سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہ جھکے۔ خدا نے انسان کو کرامت عطا کی۔ کرامت کی ایک اور جو مخصوص چیز ہے وہ انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ آگاہی، شعور، علم اور ارادے کا ہے۔ انسان خدا وند عالم کی جانب سے اس طرح سے فرق کیا گیا کہ خدا وند عالم نے انسان کو اپنا جانشین قرار دیا۔ تب تو کیجیے گا، اور جب انسان کی خلقت ہو رہی تھی تو جو فرشتے تھے حتیٰ ان فرشتوں نے بھی خدا وند عالم سے ایک سوال کیا کہ پروردگار تو اس شخص کو زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو وہاں جائے گا تو فساد پھیلائے گا، خون کو بڑھائے گا، اور یہاں خدا بند عالم نے فرشتوں سے کہا کہ تم جس چیز کا علم نہیں رکھتے ہو میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ پھر یہاں خدا بند عالم نے آ کر انسان کو، یعنی حضرت آدم کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ اب توجہ کیجیے گا، فرشتوں نے اس اعتراض میں ایک جملہ اپنے بارے میں کہا تھا، کہا تھا ہم نو نصر کے حضرت پر مقدس، اے پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کے قائل ہیں، یعنی ہر چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو احساس ہوگا ہاتھ لگا کہ یہ شہر نرم ہے، مگر نہ اس سب چیز کی حقیقت کے بارے میں جان سکے گا، نہ اس نرم شہر کی حقیقت کے بارے میں جان سکے گا. اس کا علم فقط ظاہری علم ہے. اس کا علم فقط ظاہری علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے. اس کا علم فقط اس کی اپنی ذات تک محدود ہے. جزئی علم ہوتا ہے، فردی ہوتا ہے. تیسری حیوان کی خصوصیت یہ کہ اس کا علم یا آگاہی یا شعور، یا میں جوڑا آگاہی اور شعور ہے. جو حیوان کی آگاہی ہوتی ہے اس کی آگاہی اور معلومات اس کے اپنے زمانے سے متعلق ہوتی ہیں. جس جگہ پر آپ حیوان کو رکھیں گے وہ اپنے سراؤنڈنگ، اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کچھ حد تک آگاہی حاصل کر سکے گا، آگے پیچھے کے بارے میں اس کو کچھ معلوم نہیں ہوگا. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حیوان کی آگاہی ہے اسی زمانے تک محدود ہے جس زمانے میں وہ ہے. نہ پچھلی کسی چیز کا وہ علم رکھتا ہے، نہ اگلی کسی چیز کے بارے میں جان سکتا ہے. اس کے مقابلے میں انسان کی طرف آئیے، انسان کا علم ظواہر کے اوپر منحصر نہیں ہے. انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کا علم چیزوں کی حقیقت کے بارے میں ہے. انسان اگر اس لکڑی کو ہاتھ لگائے گا اور سمجھے گا کہ یہ سخت ہے تو رکے گا نہیں کہ یہ سخت ہے، اس کی حقیقت تک پہنچ سکے گا کہ اس کی سختی کے پیچھے دلیل کیا ہے، یہ شے حاصل کہاں سے ہوئی ہے، کس چیز نے اس کو سختی عطا کی ہے. پھر اس کی سختی کو، یعنی لکڑی کی سختی کو دوسری سختی کے مقابلے میں مقایسہ کر سکے گا. مثلا اس لکڑی کی سختی اور دیوار میں سختی آیا ایک ہے یا الگ الگ ہے. پھر اس لکڑی کو اس دیوار پر مار کے تجربہ کرے گا مثلا کہ نہیں یہ لکڑی سخت ہے، یہ دیوار میں سخت ہے. لیکن لکڑی کو جب دیوار میں مارا گیا لکڑی ٹوٹ گئی، دیوار جگہ میں نہیں، اس کا مطلب ہے دیوار زیادہ سخت ہے. تو انسان کا علم ظاہری چیزوں پر منحصر نہیں ہے. انسان وہ مخلوق ہے کہ جو حقیقت اشیاء تک پہنچ سکتا ہے. اور جب حقیقت اشیاء تک پہنچ سکتا ہے تو ساتھ ہی اگلا مرحلہ بھی طے ہوتا ہے کہ انسان کا علم اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے. انسان کا علم پھر استاد اور شاگرد کے ذریعے سے ٹرانسفارم ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے. ایک استاد استاد بنتا ہے، اپنے سامنے شاگردوں کو بٹھاتا ہے اور اس کے بعد ایک علم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. معاشرے کے اندر، حیوان کے اندر اس کی آگاہی اس کی ذات تک محدود رہی، انسان کے اندر یہ آگاہی محدود نہیں رہی بلکہ آگاہی کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، شعور کا دائرہ بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد جب یہ مرحلہ طے ہوتا ہے پھر انسان کی ایک اور خصوصیت جو حیوان کے مقابلے میں تھی وہ کیا خصوصیت تھی؟ کہ انسان پھر اس علم کے ساتھ ساتھ زمانے کا پابند نہیں ہوتا. انسان کا علم فقط زمانے پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنے علم کو گزشتہ زمانے سے بھی متصل کرتا ہے، اگلے زمانے کے بارے میں بھی غور کرتا ہے، موجودہ زمانے میں زندگی گزارتا ہے. یہ انسان کی خصوصیت کہ انسان گزشتہ، حال اور آئندہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ شیخ مجاہد نے کتاب میں خصوصیت بیان کی کہ انسان کے علم کا طریقہ کار کیا ہے. اب جب یہ انسان کا علم، انسان کا علم جو خصوصیت حاصل ہے وہ یہ کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ماحول کے مطابق بھی نہیں ہوتا، فقط جو اس کا مکان ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا. انسان اپنے مکان سے ماورا چیزوں کا علم بھی حاصل کرتا ہے. اور یہ ہماری بحث کا موضوع کہ انسان پھر جب علم کے حصول میں آگے بڑھتا ہے تو پھر ماورا اشیاء کا علم بھی انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ جو ماورا اشیاء ہیں وہ جو عالم محسوسات میں نہیں آ سکتی مگر انسان اپنی عقل و شعور کے ذریعے سے ان نامحسوس اشیاء کا بھی علم حاصل کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دی جائے، فرشتے ایک ایسی مثال ہے کہ جس کا مجھے اور آپ کو علم ہے مگر ہم نے رات میں آج تک فرشتے کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے رات میں کبھی فرشتے کو چھوا تو نہیں ہے. ہم نے ادراکات کے ظاہری احساسات محسوسات کے ذریعے سے تو فرشتے کا علم حاصل نہیں کیا. یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہمیں ایک فرشتے کا علم ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل ماورائے طبیعت کو سمجھنے کے قابل ہے. ہم ماورائے طبیعت چیزوں کو بھی محسوس کر سکتے ہیں، ہم ماورائے طبیعت چیزوں کو بھی احساس کر سکتے ہیں. اور خود خداوند عالم کی معرفت راستہ دکھایا جائے گا، اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. جو صالحین کا راستہ دکھایا, جو تسلیم شدہ لوگوں کا راستہ دکھایا گیا, اس پر چلنے کی کوشش کرے. اسی امید پر انسان پھر زندگی گزار سکتا ہے کہ یقیناً جن کے راستے پر چلا, کیونکہ کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول اور آل رسول کی پیروی کرنا تاکہ تمہارا عمل صحیح رہے, اور رسول اور آل رسول کو مسلم تسلیم ہے خدا کی بارگاہ. اللہ تسلیم بس آخری گفتگو آپ کے سامنے کی تسلیم کا مرحلہ ہے. انسان اپنے قلب سے جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اب انسان کو ہوتا ہے کہ اس کو خدا بنا کرامت عطا کرتا ہے. اگر انہیں تسلیم شدہ لوگوں کی مثال لینی ہو تو انبیاء ہیں, انبیاء کے بعد آئمہ اٹھار ہیں, لیکن انبیاء اور آئمہ کے بعد انسانوں کی زندگی میں ایسی جا بجا مثالیں ملتی ہیں کہ جو تسلیم ہے خدا کے سامنے تو خدا نے ان کو دنیا میں عزت و کرامت عطا کی. چونکہ ہمارا جب آئمہ کی زیر میں بات آتی ہے تو بعض اوقات یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں, بھائی آئمہ کا مقام بالا ہے, ہم آئمہ کے برابر نہیں ہو سکتے, یقیناً نہیں ہو سکتے, یقیناً نہیں ہو سکتے, لیکن ہم آئمہ کے رستے میں چلنے والے ہو سکتے ہیں. اور آئمہ کے رستے میں چلتے ہوئے جن لوگوں نے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کرامت حاصل کی, عزت کو حاصل کی, ان کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. دو تین نام آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک نام ہے جس شخصیت نے آج کے دور میں اس سلسلے پر عمل کر کے دکھایا, تسلیم محض. تسلیم کا میں نے آپ کو سامنے بیان کیا کہ جہاں جتنے عقائد ہیں, جو ایمان کی خصوصیات ان باتیں کو دل میں اتارا, ایسے کہ پھر کائنات میں کسی کو مؤثر نہیں سمجھا سوائے خدا کے. ایسی ہستیاں, ایک بہت ہی مشہور معروف ترین مثال اگر ایسی ہستی کی دوں گا آپ کو, نہیں مانگوں میں نہیں دوں گا. ایک ایسا عبد صالح, ایک ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کے سامنے تسلیم محض تھا. چونکہ شخص تسلیم محض تھا, خدا نے کتنی کرامت عطا کی, خدا نے کہاں پہنچایا ان کو, خدا نے ان کے ہاتھ کتنا بڑا کام دیا. ان کے تسلیم ہونے کی ایک مثال دینا ہوگا خدا کے سامنے. ان کے افراد میں سے شخص شہید بہشتی, جن کا نام شہید بہشتی, وہ شخص ہے کہ جن کو انقلاب کے بعد ایک ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ فلسطین کے امور کو اپنے ہاتھ میں لیں, فلسطینی اس وقت مسلم اور فساد ہمیں دینا ہے, لہذا فلسطینیوں کو مدد کریں. اب ہر طریقے سے مدد کی جا رہی ہے, توجہ کیجیے گا, چونکہ اہل بیت کے ماننے والے تھے, خود محلوم تھے, خود قیود کا شکار تھے, اقتصادی پابندی تھی ان کے باوجود, امام علی کی وصیت ذہن میں تھی کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حامی رہنا, فلسطینی مظلوم نظر آئے. نتیجے میں کیا کیا, اس مظلوم کا ساتھ دیا, خود اقتصادی پابندیوں میں جھگڑے ہوئے, مگر کیا فلسطینیوں کی مدد کرتی ہیں, عرصہ ہو گیا فلسطینیوں کو جہاد کرتے ہوئے مشکلات میں پڑے گئے, مدد کی. شہید بہشتی کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ حسن امام خمینی کی طرف سے کام, شہید بہشتی کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ فلسطینی امور کے انچارج ہیں. اب اس زمانے میں چونکہ انقلاب نیا نیا آیا ہے, حملہ بھی ہو گیا ہے, لہذا بہت زیادہ کھل کر فلسطین کی حمایت نہیں کی جا سکتی, چونکہ مقابلے میں اسرائیل ہے, مزید مشکلات آئیں گی, لہذا چھپ چھپا کر فلسطین کی مدد ہو رہی ہے. اگر چھپ چھپا کر مدد کی جاتی تو آپ صاحبان فہم ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو, کہ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مال آتا ہوا تو نظر آتا ہے, جاتا ہوا نظر نہیں آتا. شہید بہشتی کے ساتھ اس طرح کی مشکل ہوئی کہ بہت ساری چیزیں ہوئیں, اکاؤنٹس کو جب دیکھا گیا مال آتا ہوا نظر آیا, جاتا ہوا نظر نہیں آیا, چونکہ چھپا کے دینا ہے, بتا کے نہیں دے سکتے کہ فلسطینیوں کی مدد کی جا رہی ہے, حالات اس طرح کے, اور دینا بھی ہے, مدد بھی کرنی ہے. انہی وجہ سے شہید بہشتی کو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے, شہید بہشتی کے بارے میں بری بری باتیں کرنا شروع کی. ایک مرتبہ امام خمینی سے ملنے شہید بہشتی آئے, کس چیز پہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, تسلیم کے اوپر, کہ جو تسلیم ہوتا ہے اللہ کے رستے میں چلتے ہوئے پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی. شہید بہشتی آئے امام خمینی کے پاس, لوگ باہر موجود تھے, امام خمینی کا استقبال کرنے کے لیے نعرے لگ رہے تھے. شہید بہشتی کی طرف امام خمینی نے دیکھا کہ آپ بہشتی آج بڑے منزلہ لگ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کا امام, جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا سا دل برداشت ہو گئے, حتیٰ اپنے نزدیکی لوگ مجھ پر شک کرتے ہیں, حتیٰ میرے نزدیک رہنے والے جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, وہ بھی میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. یہاں بھی شہید بہشتی سے امام خمینی کہتے ہیں, بہشتی ذرا غور سے سنو, یہ باہر نعرے کیسے لگ رہے ہیں. اس زمانے میں جن لوگوں نے دیکھا ہے, جن کو جانتے ہیں, نعرے لگتے تھے درود پر خمینی, درود پر خمینی, ہماری جان خمینی پر قربان. شہید بہشتی نے کہا اس طرح کا نعرہ لگ رہا ہے, درود پر خمینی, خمینی پر درود ہو, ہماری جان خمینی کو قربان. یہاں بھی امام خمینی نے ایک جملہ کہا, بہشتی قسم کا خدا, اگر یہ مجمع اسی کا بھیم پلٹ جائے اور پلٹ کر نعرہ لگانا شروع کر دے کہ مرگ پر خمینی, خمینی پہ موت آئے, تب بھی خمینی کو خود پڑھنا پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا, خمینی انسان نہیں ہے. نہیں اس لیے نہیں پڑے گا کہ یہ جو کام خمینی نے کیا ان لوگوں کی خاطر نہیں کیا، جس کی خاطر کیا ہے وہ جانتا ہے خمینی سے کیا تھا۔ بس بھی تم جن لوگوں کی خاطر، جس کی خاطر یہ کام کر رہے ہو، تم مظلوم کی حمایت کر رہے ہو، کس کی خاطر؟ خدا کے امر پر۔ خدا جانتا ہے کہ تم مظلوم کے حامی ہو، دوسرا نہیں سمجھتا۔ تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تم تسلیم ہو خدا کے سامنے، تم خدا کی پرواہ کرو۔ بس دنیا آج نہیں کر سمجھے گی، اور آج سمجھ گئی، وقت لگا تھوڑا سا، مگر دنیا سمجھ گئی کہ بھائی اس نے کیا کام انجام دیا۔ عزیزوں یہ مثالیں ہیں ہمارے درمیان ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے رستے میں چلتے ہوئے مراحل طے کیا۔ اور آج کی مثال بے نظر ہوئی، جو کہ بانیان مجلس نے گزارش بھی کی تھی کہ ذکر ضرور کروں، آج کی مثال اگر ہم تسلیم شدہ افراد میں دیکھنا چاہیں تو واقعی ہمیں سعودی عرب میں شیخ باقر النمر کی صورت میں نظر آئے گی، اور نائجیریا میں شیخ ابراہیم زنجکی کی صورت میں نظر آئے گی۔ یہ واقعی وہ افراد ہیں۔ اب توجہ کیجئے، ہمارا ایک سابقہ ہے تشیعوں کے ساتھ، مثلا یہاں بیٹھے ہوئے افراد الحمدللہ نے اکثریت یقینا سادات کی ہے، کہ جن کا سلسلہ 1400 سال سے جا کے ملتا ہے، سلسلہ آئمہ اطہار سے ملتا ہے۔ نائجیریا کے اندر ان مومنوں کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ 30 سال پہلے وہاں شیعت نہیں تھی، 30 سال پہلے شیعت ان افراد میں نہیں تھی، مطلب باہر سے لوگ جاتے تھے، جو لوگ تجارت کرتے تھے، تاجر اشرار وہاں پہ بمبئی سے، لکھنؤ سے، مختلف جگہوں سے گئے اور بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے، لیکن یہ لوکل لوگ تھے، یہ شیعت نہیں تھے۔ 30 سال پہلے ایک شخص آتا ہے شیخ ابراہیم زنجکی کی صورت میں، آنے کے بعد انقلاب سے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جا کر اپنے لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے۔ چونکہ تسلیم شدہ انسان تھا، خدا نے اس کو برکت دی، اس کو اکیلے نہیں رہنے دیا، اس کے ساتھ 1.5 کروڑ کا مجمع کر دیا۔
تمہارے جسمانی متحرک دفن ہو گئے، یعنی تم نے
حسین جیسے عظیم انسان کی پیروی کر کے استقامت دکھا کر سچائی کا ثبوت دے کر راہ حق میں تسلیم ہو کر وہ پاکیزگی حاصل کرنے کی زمین تمہارے قلوب سے پاک ہو. آج اس زمین پر لوگ عاشقوں کی طرح آتے ہیں, ہزاروں کی تعداد نہیں, لاکھوں کی تعداد نہیں, کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں, اور اس طرح سے آتے ہیں کہ انسانیت کی اخلاق, انسانیت کے اقدار کے نمونوں کو پیش کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بیان کیا اسی مدرے میں کہ ایک محقق تھا, ایک مولانا نگار تھا امریکہ کا, اس نے 3 سال پہلے 2 سال پہلے اربعین کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل میں وہ ایک بات کہتا ہے, کہتا ہے کہ اگر آج کے دور میں کہ جو نفسانیت کا دور ہے, مت پرستی کا دور ہے, افراتفری کا دور ہے, ہر شخص اپنے آپ میں لگا ہوا ہے, اپنی زندگی اپنے آسائش اپنی لذتوں کے حصول میں لگا ہوا ہے, اگر آج کے اس دور میں کسی کو انسانی ویلیوز کو زندہ دیکھنا ہو تو وہ کربلا نجف کی موت میں دیکھے. یہ کس کا انقلاب ہے؟ ایک مسلمان کا نہیں ہے, یہ غیر مسلم کا ہے. ایک کالم نے کہا, اس نے کہا انسانی ویلیوز زندہ ہوتی ہے اس نجف سے کربلا کی موت کے اندر. کیوں؟ انسان ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے اپنے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے رکھتے ہیں, ظاہر حسینی کی خدمت کر سکتے ہیں. اس واقع میں ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ دوسرے انسان کے پاؤں کو اٹھا کر اس کی خاک کو صاف کر کے چومتے ہیں کہ تو ظاہر کر رہا ہے, تو ظاہر کر رہا ہے. انسانی اقدار, انسانی ویلیوز. خود کھانے کے لیے ایک عجیب دلچسپ بات مجھے اس سال پتا چلی, وہی پتا چلی کہ جو موقع بنے ہوتے ہیں جہاں پہ زائرین جا کے ٹھہرتے ہیں اس میں اکثر زائرین کہتے ہیں کہ نئی چیزیں ہوتی ہیں, نئے کمبل, نئے برتن, نیا بستر ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ نیا بستر نیا کمبل یہ کیسے ہوتا ہے کہ اتنا سارا, ہر جگہ موقع میں اکثر جو ہوتا ہے نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں. جو افراد ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں, بٹ اس کے بعد پتا نہیں کہ کیسے آئے یا نہیں. آپ سب نے دیکھا ہے, آپ سے جو لوگ جا چکے ہیں پتا یہ چلا کہ یہ نئی چیزیں کہاں سے آتی ہیں. یہ نئی چیزیں جب عربی گزر جاتی ہیں ماہ رب الاول آتا ہے, اس کے بعد اگلے محرم تک جو شادیاں ہوتی ہیں ان شادیوں میں بچیوں کو جو جہیز دیا جاتا ہے وہ اپنا جہیز اٹھا کر رکھ دیتی ہیں کہ پہلی بار یہ جہیز اس وقت نکلے گا جب حسین کا سائے نجف سے کربلا کی سمجھا تسلیم شدہ ہو. اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینے والے عظیم عظیم مناظر ہے. یہ کربلا ہے, یہ آئمہ اطہار ہیں کہ جنہوں نے استقامت کا یہ درس دیا, اور یقیناً امام حسین علیہ السلام نے استقامت کا درس اپنے ساتھیوں میں منتقل کیا, مگر خود حسین نے صبر و استقامت کا درس کس سے لیا؟ جس کے ایام چل رہے ہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سے صبر و استقامت کا درس لیا. عزیز یہ جملہ میں نے اپنا شرط نہیں کیا, تو زمانے کا امام ہے جو امام حاضر ہے ان کا ایک جملہ ہے, لیا بھی ایک مصطفیٰ حسوا, میرے لیے کہ جس کے اوپر کائنات کا نظام ٹھہرا ہوا ہے, انبیاء کی نگاہیں مرکوز ہیں, خدا کا نظام میرے ہاتھوں سے دنیا پر غالب ہونا ہے, میرے لیے جو اسوہ عمل ہے وہ فاطمہ زہرا. امام حاضر کا جملہ ہے فاطمہ زہرا اسوہ عمل ہے اس امام کے لیے جس کے ہاتھوں میں بڑا کارنامہ انجام پانا. آپ کی ذہن تو تمام لوگ فاطمہ زہرا اسوہ صبر بھی ہیں, اسوہ استقامت بھی ہیں. یہ جو میں نے چند مثالیں دی شیخ فاضل النمر کی, شیخ زرنجی کی, یہ دے تمام افراد کی, ہمارا خاصہ ہے کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا عنوان فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ زہرا ہمارے مکتب کی بنیاد ہے. عزیز میں ایسے ہی عرض نہیں کر رہا آپ کے سامنے, فاطمہ زہرا کی عظمت کا آتا کوئی کر نہیں سکتا, اس لیے کہ آئمہ اطہار نے کہا یہ لیلۃ البدر, فاطمہ لیلۃ البدر ہے. اما فاطمہ لیلۃ البدر, تم کیا جانو لیلۃ البدر ہے کیا؟ فاطمہ وہ ہے کہ جب آئمہ اطہار یعنی بدر نے نہیں جاتے ہیں، کاموں پر نہیں جاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سب کو استعمال کی مثال کیسے ہیں؟ اس طرح سے ہیں کہ ان کا شکستہ پہلو ہے، اسی شکستہ پہلو کے ساتھ جو